زہر قسمت میرے ہونٹوں پہ جو زہرا کی مدحت ہے.
اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد.
آئیے ہم بہت ادب اور احترام کے ساتھ ان کے حضور پہنچتے ہیں, اور بے حد ادب اور احترام کے ساتھ علامہ حجت الاسلام مولانا سید زکی باقری صاحب قبلہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس خاص موقع پر آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار پھر بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ کر دیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
میرے دونوں جانب بیٹھی ہوئی مجھ سے زیادہ قد آور شخصیتیں اور آپ کے یہاں شریک ہونے والے ایک ایک شخص یہاں پر بہت ہی محترم ہیں. آپ کی خدمات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما بقیۃ اللہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر. سب سے پہلے میں مقدمتاً دو باتیں عرض کرنے جاؤں گا, اس کے بعد یہاں پر یہ شخصیت ایسی ہیں کہ جہاں پر زبان بھی کھولنا آسان کام نہیں. میں ایک طالب علم ہوں. ہم لوگ عبودیت عباد سے نکل کر عبودیت معبود تک پہنچ جائیں تو ہماری معراج. میں کینیڈا سے آؤں یہ فخر میرے لیے نہیں ہے. میں علی پور بنگلور سے تعلق رکھتا ہوں. علم کسی مقام سے متعلق نہیں ہے, کسی زبان سے متعلق نہیں ہے. علم ایک الگ چیز ہے. مقام میں کسی کے رہنا, کسی جگہ پہ رہنے سے آپ کا کوئی مقام بنتا نہیں ہے. یہ پہلا مقدمہ. دوسرا جو ہے, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جن حالات میں انسان رہتا ہے آج کل کی دنیا میں. دنیا کہہ رہی ہے کہ گلوبل ویلیج ہے, حقیقت میں گلوبل ویلیج ہے. سیکنڈوں میں واٹس اپ واٹس اپ واٹس ناٹ ایوری تھنگ, میسیجز جاتے ہیں کہاں ہوں کیا نہیں کہاں پر. اب سیکنڈوں میں معلوم کر لیتے ہیں کہ ایک شخص کہاں پر ہے, اور منٹوں میں ساری دنیا سے کمیونیکیٹ ہو رہا ہے. اس گلوبل ویلیج میں انسان کا انسان رہنا مشکل ہو گیا ہے, اور اس انسان کو انسان بنانے کے لیے کچھ شخصیات نے اپنے نقوش کو چھوڑ دیا ہے تاکہ اس پر چل کر صراط مستقیم پر قائم ہو سکے. یہ میری لفاظی نہیں, حقائق کی بات ہے. اب آپ سے گزارش ہے, خصوصاً میرے وہ برادران جو اسلام سے مربوط نہیں ہیں, ہندو بھائی ہمارے, کرسچن بھائی ہمارے, جب ہی پریسٹ ہمارے آئے تھے ان سے میں نے استفادہ کیا. ان سے گزارش ہے کہ اسلام کو مسلمانوں سے نہ سیکھیں, اسلام کو اس کے منبع سے, اس کے مرکز سے سیکھیں. میں چار سال سے تقریباً سری نگر اور کشمیر سے جانا آنا ہوتا ہے. گزشتہ جو سال جب گیا تھا تو سات دن کے پروگرام میں ایک مہربانی یہ کی گئی کہ ایک دن جو ہے مولانا بہت زیادہ ہیوی پروگرامس ہیں, اب جو ہیں آپ کے لیے ذرا سا ریلیکس کے لیے سائٹ سینگ کے لیے جائیں گے. میں نے کہا چلیے الحمدللہ, کبھی کبھی تو سانس لینے کا بھی تو موقع مل جائے. ہم گئے سائٹ سینگ کے لیے. میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہ رہا ہوں, اچھی طرح سے سمجھیں اس چیز کو. وہاں پر جب گئے تو بہت خوبصورت اسٹریم, ندی بہ رہی تھی, دریا بہ رہی تھی دودھ کی طرح, اور محسوس ہو رہے تھے ہم اس ندی کے دونوں کنارے گیسٹ ہاؤس. ہم اسی عالم میں ابھی ظہر کا وقت ہو رہا تھا, وضو کر کے تیاری کر رہے تھے. میں نے میری نگاہ ایک ایسے شخص پہ پڑی جو اس خوبصورت پاک و شفاف پانی میں اپنے بیک یارڈ سے آ کر کے اپنے گھر کا کچرا اس میں ڈال دیا, اور اس کا اثر مجھ پر ابھی تک ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. جب پاک صاف شفاف ایک ناب نکل رہا تھا, ایک بہترین دریا نکل رہی تھی, اس میں ہماری جہالت نے کثافت ڈال دی ہے. اسلام بھی ایک پاک و صاف شفاف ایک سچشمہ ہے. کبھی خطابت نے خطیب نے اپنی کثافت ڈالی, کبھی اپنوں نے نادانی سے کثافت ڈالی. اگر اس سے بچنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام ناب کے پاس جائیے, اس سرچشمے کے پاس جائیے جہاں پر کوئی پولوشن نہیں ہے. اس سرچشمے کا نام قرآن ہے, اس سرچشمے کا نام اہل بیت ہے. اس دو مقدمے کے بعد شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام علیہ سے متعلق بات کرنے سے پہلے, یہ جو موضوع ہے, ایک تو وومنس انٹرنیشنل ڈے اور وومنس رائٹ, اور اس کے بعد ایمپاورنگ وومنس, آل آر سلوگنس, بیر سلوگنس, سب خالی ڈھول ہیں, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ایک دن منا لینا مزدور کا آسان ہے, مزدور کا حق دینا بہت مشکل ہے. شہزادی کونین گھر میں کام کرنے والی آتی ہے جس کو ہم کنیز کہتے ہیں. کنیز سے مراد سلیو نہیں ہے. فاطمہ زہرا کے گھر میں ہیلپ کرنے کے لیے فضا آتی ہیں, تو شہزادی نے یہ کہا, فضا ایک دن میں کام کروں گی, ایک دن تم کام کرو گی, اس لیے کہ تم بھی انسان ہو, میں بھی انسان ہوں. تم بھی جسم رکھتی ہو, میں بھی ایک جسم رکھتی ہوں. تم جس طرح سے تھک سکتی ہو, میں بھی ایک تھک سکتی ہوں. لیبر رائٹس کا پہلا اصول. دوسرا اصول اور خطرناک ہے, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, یہاں سے جائیے تو کچھ لے کے جائیے, طبیعتوں کو بدلنے کی کوشش کیجئے. ماحول کے بندے بن جانے کا نام دین نہیں ہے, ماحول کو بدلنے کا نام دین ہے. اور بدلنے کے لیے ہمیں وہ فکر چاہیے جس سے ہم بدل سکتے ہوں. دیکھیں, دوسرا جو سب سے اہم پہلو ہے انسان کا, وہ انسان کے ایجوکیشن کا ہے. میں جب ہندوستان آتا ہوں, میں اپنے وطن علی پور بنگلور سے قریب ایک دیہات کا شخص ہوں, وہاں پر ہم نے کوشش کی تعلیمی مسئلے میں آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے. اب جب اسٹریٹ میں بچوں کو دیکھتا ہوں, آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر انڈیا میں چائلڈ لیبر جو ہے منع ہے, قانون کے خلاف ہے, لیکن آج ملینز آف کڈس اسٹل آج چائلڈ لیبر کی دنیا میں گزر رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ جب سرپرستوں ہی کا مسئلہ خطرناک ہے تو پبلک سے کوئی گلہ نہیں کر سکتے. تو سب سے اہم مسئلہ شہزادی نے جو بتایا وہ یہ کہ فضا تم میرے پاس آئی ہو, ایک دن تم کام کرو گی, ایک دن میں کام کروں گی. دوسرا اہم مسئلہ فضا کے ایجوکیشنل پہلو کا ہے. توجہ کا طالب, بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ گھر میں کسی کو کام کے لیے رکھ دینا آسان ہے, لیکن اس کے ایجوکیشن کے, مثلاً بہت سے گھروں میں ماشاءاللہ اللہ آپ کو دے بھگوان آپ کو اور دے, گھر میں کام کرنے والیاں ہوتی ہیں کسی بھی مذہب کے کیوں نہ ہوں. کتنے ہم لوگ ہیں اپنے کام کرنے والوں کو اسکول بھیجیں, یا کم از کم گھر ہی میں اتنی تعلیم دے دیں کہ جتنے جس مذہب پر تم عمل کر رہے ہو, کام کر رہے ہو, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. شہزادی فاطمہ زہرا نے فضا کے نالج کو اتنا بڑا دیا کہ اب جب بات کرتی ہیں تو 20 ایئرز تک اپنے لفظوں کو استعمال نہیں کرتی, قرآن سے بات کرتی. یہ دو پہلو بہت اہم پہلو ہیں. امید ہے کہ ہم لوگ ان پہلوؤں پر ذرا کام کرنے کی کوشش کریں گے, جس سے ہم ہندوستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں, گلوب کی تقدیر بدل سکتے ہیں. جس گھر کے اندر آپ کے اندر جو کام کر رہا ہے, اس کے پاس, آپ کے پاس اس کی دو ذمہ داریاں ہیں. اگر آپ سرپرستی رکھتے ہیں, اس کے جسمانی حقوق کو بھی ادا کیجئے, اس کے روحانی حقوق کو بھی ادا کیجئے. یہ پہلا مرحلہ. اب آئیے آگے بڑھ کر کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے سرکمسٹانسز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کسی بھی ہسٹری کے معنی سمجھتا شہزادی کے لیے کسی کو بھی سمجھنا ہو تو فوراً ڈیسیشن مت لیجئے, گو ڈیپ. ڈیپ جانے کے لیے قرآن بہت ہی خوبصورت کتاب ہے, اور امید ہے کہ جو نان مسلمس ہیں اس کو بھی پڑھیں. کہیں پر قرآن یہ نہیں کہتا جس طرح سے آج آئیسس کہہ رہی ہے, داعش کہہ رہی ہے, قتل کرو, خون بہاؤ. خون بہانے کا نام دین نہیں ہے, خون دینے کا نام دین ہے. اگر عقل اور حدود شریعت میں سامنے رکھا جائے, دین نے اس طرح کی کوئی تربیت کسی بھی مذہب نے نفرتوں کی نہیں دی ہے. اس کو دیکھ کر آپ مذہب نہ سیکھیں, بلکہ اصل ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے مذہب کی تعلیم دنیا کے سامنے پیش کی ہے. عزیزان گرامی, قرآن سرکمسٹانسز آف دی گلوب کو پیش کرتا ہے. کیا تھی سرکمسٹانسز؟ فی دلال مبین. utter darkness, ghup andhera. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. utter darkness. کیا سمجھتے ہیں کہ عربی بین السلام ہے؟ نہیں. اب ہسٹری آف ہندوستان اٹھا کر کے دیکھیے, 1400 سال پہلے ہندوستان کی ہسٹری موجود تھی, چائنا کی ہسٹری موجود تھی. ہندوستان میں کلچر کیا تھا, ہندوستان میں اخلاق کیا تھے, ہندوستان کی صلاحیت کیا تھی, وہ سب کو اسٹڈی کیجیے, چائنا کی اسٹڈی کیجیے, ہسٹری کی پتہ چلتا ہے. نہ صرف عربین پیننزولا میں پرابلم تھی بلکہ پورے گلوب میں پرابلم تھی, جہاں پر انسان کا کوئی حق نہیں تھا. قرآن مثال دیتا ان میں سے ایک, اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. جب کبھی بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی, قرآن کے الفاظ پہ صدقہ ہونا چاہیے, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ خبر دی جاتی تھی, اذا بشر یعنی بشارت دی جاتی تھی بیٹی کے پیدائش کی, اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ غصے کے مارے یہ سمجھ نہیں پاتا تھا, ام یدثه فی التراب, کیا میں اس ذلت کے ساتھ زندگی بسر کروں یا اس بچی کو جو ابھی سانس لے رہی ہے زمین کے اندر دفن کر دوں. ہزاروں لڑکیوں کو دفن کر دیا گیا, قرآن پوچھ رہا ہے بِأَيَّ بن قتلت, کس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ترقی کر گئے, ماشاءاللہ ایوری ٹو منتھس ایک نیا ٹیلی فون آ رہا ہے, نیا ڈھنگ آ جا رہا ہے. پہلے ٹی وی بہت موٹا تازہ تھا, عبداللہ ہوتے ہوتے وہ شیطان بھی بہت ہی پتلا ہو گیا ہے, اور انسان سمجھتا نہیں ہے کہ یہ قوت انسان کی اپنے ہاتھوں سے کھو رہا ہے. اسی لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له, جب قرآن پڑھا جاتا ہے غور سے سنو, فسمعوا نہیں ہے فاستمعوا له. اس کے بعد قرآن پڑھنے کے لیے کہا, جب کبھی قرآن پڑھو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, اپنے آپ کو ڈومین آف دی اٹ لاس پاورفل بینگ وچ از اللہ سبحانہ وتعالی, گاڈ کے ڈومین میں چلے جاؤ, اس کے بعد اس کتاب کو کھولو. عزیزانی گرامی, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ہندوستان میں ابھی میں 30 ایئرس کی ہسٹری بتا رہا ہوں, ہندوستان میں نیئرلی 20 million فیٹس ہیز بین ابارٹڈ ان انڈیا. 30 million, یہ جو میں اسٹاٹسٹک بتا رہا ہوں صرف ایک مخصوص یہاں پر ماشاء اللہ پڑھا لکھا مجمع ہے, اور امید ہے کہ ہم لوگ ذرا سا بیدار ہوں گے. وہاں پر چونکہ عربی پیننزولا میں اس زمانے میں نہ ہی اسکیننگ تھی, نہ ہی الٹرا ساؤنڈ تھا, نہ ہی پتا تھا کہ کیا ہے پیٹ کے اندر. اب اتنی ترقی کر گیا انسان کہ وہ جاننے لگا ہے, جیسے ہی وہ سانس لینے لگتے ہیں پتا چل جاتا ہے کہ اندر کیا ہے. اس زمانے میں جہالت نے, توجہ کا طالب ہوں, جہالت نے لڑکی کو پیدا ہونے کے بعد دفن کیا, آج کے علم نے لڑکی کے پیدا ہونے سے پہلے دفن کر دیا. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ترقی کر گیا. سوری ذرا سا بلنڈ بھی ہوتا ہوں میں, بعض وقت ترقی کسی نے نہیں کی, حتیٰ امریکہ نے نہیں کی, حتیٰ یوروپ نے نہیں کی, حتیٰ آسٹریلیا نے نہیں کی, حتیٰ فرسٹ ورلڈ نے نہیں کی, حتیٰ انڈیا بھی جو میزائلز بنا رہا ہے یہ ترقی نہیں ہے. انسان کا بلند ہونا ترقی نہیں ہے, انسانیت کا بلند ہونا ترقی ہے. انسانیت اس جوہر میں آ جائے جہاں پر اس کے زبان سے آگ نہ اگلے پھول برسیں, اس کے عمل سے دنیا کے لیے ترقی ہو, اس کے عمل سے دنیا کو سبق ملے. عزیزان گرامی, کیا یہ طریقہ ہے, کیا یہ سلیقہ ہے؟ ہر روز اخبار, جس طرح سے بہت ہی بہترین محترم بات کی گئی, اخبار میں بھی پڑھنا چھوڑ چکا ہوں. جب بھی اخبار اٹھاتا ہوں سوائے گندگی کے کچھ نظر نہیں آتا, یہاں تک کہ ان بہوؤں کا جلنا اور جلانا ہر روز اخبار میں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوا عورت کو مقام دینا ہے تو عورت اپنے ہاتھوں پر اپنے باغوں کو لے لے, مردوں کے حوالے نہ ہو جائے. بہت ہی اہم, لجاؤ میں زندگی کو اپنے ہاتھوں میں لے, مردوں کے ہاتھ میں نہ دے. اس لیے کہ دین یہ سکھاتا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاتا طیبہ, جو عمل صالح کرے گا, جو سے مراد مرد ہو یا عورت ہو, کالا ہو یا گورا ہو, کوئی مذہب کا کیوں نہ ہو, جو سے مراد اینی ون ہو ڈز گڈ ڈیڈز. گڈ ڈیڈ کے معنی تسبیح نہیں ہے, ایکٹنگ واٹ یو بلیو,
جس چیز پر بلیو کرتے ہو اس کا نام ہے, اس پر عمل کرنے کا نام ہے عمل صالحہ. کیا ہوگا؟ حیات طیب ملے گی, پاک و پاکیزہ حیات ملے گی. جب پاک و پاکیزہ حیات ملے گی تمہارا مسکرانا بھی ایک دنیا کی نگاہ میں مسکراہٹ نہیں ہوگی, سبق ہوگا دنیا انسانیت کو. فاطمہ زہرا جیسا کہ بہترین بات کی گئی کہ شہزادی مالکہ ہوتے ہوئے, شہزادی ہوتے ہوئے اس نے شہزادی نہیں کی بلکہ بتایا شہزادی کے معنی یہ ہیں خادم سید القوم خادمہم. سید قوم وہی ہے جو خدمت گزار قوم ہو, جو خدمت کرے انسانیت کی. فاطمہ زہرا نے چکی کو, آج کی دنیا میں بہت سے نوجوان لڑکیاں پوچھتے ہیں مولانا فار آور لائف وی نیڈ ٹو ہیو آور ورک ڈن, اسی لیے بوتھ ہیز ٹو ورک, وہ لڑکی بھی کام کرے وہ عورت بھی کام کرے مرد بھی کام کرے, جب تک کہ دو کی انکم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آئی ایم ناٹ سیئنگ آئی ایم اگینسٹ اٹ, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ 1400 سال پہلے فاطمہ زہرا نے کیا سبق دیا؟ سبق دیا چکی پیس کر کے, لقد تمجلت یدا, اتنا پیسا کہ دونوں ہاتھوں پر گٹھے تھے. کیا کے لیے پیستی تھی؟ اس لیے کہ جو زمانے میں شہزادی گزر رہی تھی اپنی زندگی کو, سب سے سیویئر پرابلم کا زمانہ تھا اکنامیکلی اسلام کے لیے. اسی زمانے میں 82 اور 86 مائنر اینڈ میجر وار ہوئے ہیں. جب کبھی ایسے وار ہوتے ہیں اکنامی پر اس کا اثر ہوتا ہے. اتنا اثر ہوا کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ میرے پاس ایک دن ایک ہی کھجور تھا, اس کے ٹکڑے ہم نے کھائے. ایک ہی کھجور تھا ہمارے پاس, کچھ نہیں تھا, اس کے ٹکڑے کھائے ہیں. اس کے بعد مولا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے پاس آج اتنی دولت ہے کہ بنی ہاشم میں تقسیم کر دوں تو کوئی غریب نہیں رہے گا. وہ سرکمسٹانسز جبکہ وارس ہو رہی تھی, تمام وار اسلام کی ڈیفنسیو وار ہیں, اس لیے کہ حملہ جب ہوا تب جواب دیا گیا. کبھی اسلام نے افنسیو وار نہیں کی ہے. کل رات کی تقریب میں نے کہا تھا لفظ ڈیفنس دنیا میں دیا ہوا صدقہ اسلام کا ہے. ساری دنیا میں ڈیفنس بجٹ ہے, افنس بجٹ نہیں ہے. تو یہ بھی اسلام نے دیا ہوا ہے, کسی انسان نے نہیں دیا ہے. ڈیفنس کرو, کبھی افنس کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا گیا. شہزادی کون ہے؟ ان کا گھریلو زندگی میں اس ماحول کو پیدا کرنا میرے بہنوں کے لیے, میری بیٹیوں کے لیے, میرے نوجوان بچوں کے لیے خوبصورت ہے. یس یو نیڈ ٹو ورک, دونوں لڑکے لڑکیاں مرد عورت دونوں کام کرنا چاہیے تاکہ گھر کی گاڑی چلنے لگے. اس لیے کہ قیمتیں زندگیاں بہت قیمتی ہوتی چلی جا رہی, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی, کام کرنا چاہیے. مگر فاطمہ زہرا نے کیسے مدد کی؟ گھر میں بیٹھے ہوئے. وہ فاطمہ جس سے پوچھا گیا عورت کی عظمت کیا ہے, عورت کی عظمت یہ ہے کہ وہ نامحرم کو نہ دیکھے, نامحرم اس کو نہ دیکھے. وہی بی بی کیا کر رہی ہے؟ چکی پیس رہی ہیں, اس کی مشکل کشائل کر رہی ہیں جو کائنات کا مشکل کشا ہے. یہ بتا رہی ہیں کہ اگر عورت چاہے تو مرد کی وہ شخص جو وہ خود کائنات کی مدد کر سکتا ہے اس کی مدد کر کے بتایا. اور ایک امپاورنگ وومن, میں آپ کو سرکمسٹانسز بتاؤں میری بہنوں کے لیے. خوشن ذرا سا جھرجھری لیں اور آسک یور سیلف ہیئر آئی ایم آئی ویئر آئی ایم گوئنگ, میں کون ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں یا کہاں جا رہی ہوں. شہزادی فاطمہ زہرا جتنا اتنی باریک بینی سے بتاتی ہیں, مرد قرآن بھی کہتا ہے پردہ مردوں کا عورتوں کا پہلے نہیں ہے. پورا قرآن اٹھا کر یہ دیکھیے, پہلے قرآن کہتا ہے کہ مردوں کو کہ لوور یور گیز, تم اپنے آنکھوں کو نیچی کرو, تم مرد پردہ کرے, کیا کرے, آنکھوں کو نیچی کرو. چونکہ مرد فطرتاً خراب ہے, اللہ نے کہا یہ عورت سمجھ, یہ مرد جو ہے اپنی آنکھوں کو روک نہیں سکتا, بہتر ہے کہ تو چادر پہن لے تاکہ تو بچ سکے اس شیطانی تیروں سے. حدیث میں سرکار رسالت میں فرمایا ایک نامحرم کی نگاہ شیطانی تیر ہے. اسی لیے کسی مومنہ نے کہا ہے میں حجاب اس لیے کرتی ہوں تاکہ تیروں سے بچ جاؤں, پھر مجھے میک اپ کی ضرورت نہ پڑے. بہترین خوبصورت ہے طریقہ ہے. ہندوستانی کلچر میں اٹھا کر کے دیکھیے, ہندو کلچر میں اٹھا کر کے دیکھیے, ہمارے پاس ہندوؤں میں بھی وہ گھونگھٹ ہوتی تھی, سامنے چہرہ نظر نہیں آتا تھا. لیکن آج ہالی ووڈ بالی ووڈ لالی ووڈ کے کلچر نے ہمیں اس منزل پہ لا دیا کہ ہم اب اپنے وقار کو اپنے اقدار کو بھلا چکے ہیں. لازمی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچائیں جس مقام پر آپ کا اپنا مذہب دعوت فکر دیتا ہے. یہ ایک چیز جو بہت امپاورنگ کے لیے عورت کے لیے بہت لازمی ہے, اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کروں گا. میں ٹائم سینسیٹیو بہت زیادہ ہوں, ٹائم کے اندر ہی گفتگو کرنے کا عادی ہوں, زیادہ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن آپ لے کر کے جائیے اور جب تک آپ عمل نہیں کریں گے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. سب سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو بولتا ہوں اس پر عمل کروں, بغیر عمل کے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. الاسلام کلہ عمل, اسلام کچھ بھی نہیں ہے مگر عمل. دیکھیے امپاورنگ کون ہے, شہزادی وہ کہہ رہی کہ نامحرم کو نہ دیکھے اور نامحرم اس کو نہ دیکھے. وہی شہزادی جب ولایت کا مسئلہ آیا, جب رہبری کا مسئلہ آیا, مدینے کے ہر دروازے کو ناک کرتی ہیں, مدینے میں ہر دروازے میں جاتی ہیں, ناک کرتی ہیں, نکلتا ہے شخص, سلام علیکم, پہچانتے ہو یہ علی ہے یہ فاطمہ ہوں. کیوں؟ حالات ایسے ہو چکے تھے جہاں پر فاطمہ زہرا کو بتانا تھا کہ اگر اب نہیں اٹھے گئے تو ٹمارو از گوئنگ ٹو بی ٹو لیٹ. یہ ہے امپاورنگ, جہاں پر اس ماحول میں جہاں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا, اس ماحول میں باپ نے تعظیم کر کے بتایا عورت دبانے کے لیے نہیں ہے, تعظیم کے قابل ہے. تو اور ایک بھی یہ بات سمجھ لیجئے, یہاں پر علماء اسکالرس موجود ہیں, بہت ہی خوبصورت شخصیات موجود ہیں, قد آور شخصیات ہیں. قرآن یہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کی حیات میں آپ کے لیے مثالیں ہیں, یہ آئیڈیل شخصیت ہے, مینٹور ہے, اس کو فالو کرو. ٹھیک ہے, اس نے کیا کیا؟ ہمارے پاس علماء کہتے ہیں ان کا عمل, ان کا قول, ان کی تقریر حجت ہے. سرکار نے جو بتا دیا وہ ماننا سنت ہے, سرکار نے جو بتا دیا وہ ماننا فرض ہے, سرکار نے خود کر کے بتایا وہ ماننا حجت ہے. اس کے بعد سرکار نے بعض وقت نہ عمل کیا, نہ ہی بولا, بلکہ بعض وقت صرف خاموش ہو گئے دوسرے کے عمل کو دیکھ کر. وہ خاموشی خود ریکگنیشن ہے کہ اگر وہ برا عمل ہوتا تو سرکار کا ٹوکنا لازمی ہوتا. یہ ہے سرکار کی سیرت کا یہ جز. وہاں سرکار مرد تھے, عورت تو نہیں تھے. مردوں کے لیے قولی تبلیغ ہوئی, فعلی تبلیغ ہوئی اور تقریری تبلیغ ہوئی. اب ضرورت تھی عورتوں کے لیے کوئی ایسی شخصیت ہو جو قولی تبلیغ کرے, فعلی تبلیغ کرے اور تقریری تبلیغ کرے. کون کرے؟ اس لیے سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میرا کون ہے؟ وما محمد الا رسول, میرے سے مراد آپ شخص سے محمد نہ سمجھو, محمد نہیں ہے مگر رسول ہے. یعنی رسالت کا ٹکڑا ہے فاطمہ, صداقت کا ٹکڑا ہے فاطمہ, امانت کا ٹکڑا ہے فاطمہ اور نبوت کا ٹکڑا ہے فاطمہ. اس نے اب یہ پہلو کو جو عورتوں کا ہے, اس پہلو کو فاطمہ زہرا نے کس طرح سے پورا کیا. جب بھی عورت پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے بیٹی کی شکل ہے, آگے بڑھ کر زوجہ کی شکل ہے, تیسری شکل اس کی ماں کی شکل ہے. یہ تینوں پہلوؤں کو 18 سال میں اس بی نے اس خوبصورتی سے پریزنٹ کیا کہ دنیا انسانیت ختم ہو جائے گی لیکن ایسی مثال نہیں پیش کرے گی. بیٹی ایسی بنی کہ خود سرکار دو عالم تعظیم کو اٹھ جاتے ہیں. اب میں آپ سے علماء سے سوال کرتا ہوں, سنت کیا ہے بھائی؟ سنت کس کو کہتے ہیں؟ جی سنت عمل رسول کو کہتے ہیں. آج کسی مولوی میں یہ دم نہیں ہے یہ کہے کہ باپ کا بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو جانا سنت ہے, نہیں کہتے. تو معلوم ہوا یہ احترام جو ہو رہا تھا بیٹی کی حیثیت سے نہیں تھا, وہ جو نبوت کا حصہ پورا ہو رہا تھا, اس نبوت کے حصے کو پورا کرنے والی فاطمہ زہرا تھی, لازمی تھا کہ وہ ایکول پارٹنر کا احترام کرے. جیسے سی ای او بیٹھا ہوا ہے, چائے لانے والا چائے لاتا ہے, دروازہ کھولنے والا کھولتا ہے, ہزاروں آتے جاتے ہیں, وہ پرواہ نہیں کرتا, اپنا کام کرتے بیٹھا ہے. لیکن اگر کوئی پیرلل سی ای او آ جائے تو فوراً استقبال کے لیے اٹھ جاتا ہے. یہی فاطمہ زہرا ہے. فاطمہ زہرا بیٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ وہ عملی دنیا میں عورتوں کو وہ تبلیغ کیا تھا کہ شہزادی فاطمہ کا احترام رسول اللہ پر فرض ہو گیا تھا. رسول اللہ نے احترام کر کے بتایا کہ اس بیٹی کا احترام کریں, اور یہ بتا دیا دنیا والوں کو, یاد رکھو اگر تم چاہتے ہو ایمان تمہارا باقی رہے. حدیث سنا رہا ہوں, جتنا ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, سرکار کی حدیث ہے, جتنا ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا عورت سے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کہیں پر نہیں ہے. کسی پر کسی لیڈر کے پاس جائیے ایسے ایسی چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں جو 1400 سال پہلے بتا چکا ہے, اور وہ پھر بتانے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ جو کہہ دیتا ہوا حرف آخر الیوم اکملت لکم دینکم, وہ جو بتایا کامل بتایا اکمل بتایا, اور بتانے کے بعد اس میں امینڈمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, لن تجد لسنت اللہ تحویلا. عزیزان گرامی, فاطمہ زہرا نے بیٹی کی حیثیت سے وہ کام انجام دیا کہ باپ تعظیم کر رہا ہے, زوجہ کی حیثیت سے وہ کام انجام دیا. جب آخری لمحات آئے فاطمہ زہرا نے سے مولا کائنات نے کہا, فاطمہ میں تم سے شرمندہ ہوں, مجھے کہنے دیجئے. علی وہ جب مسلح پہ جاتا ہے تو مسلح شرمندہ, جب میدان جہاد میں جاتا ہے تو میدان جہاد شرمندہ, جب سخاوت کرتا ہے تو سخاوت شرمندہ, جب عبادت کرتا ہے تو عبادت شرمندہ, کائنات علی کی شرمندہ. لیکن علی فاطمہ کے پاس آتا ہے, کہتا کہ میں تم سے شرمندہ ہوں, یعنی بتایا عورتوں کو کہ تم ایسی زندگی بسر کرو کہ جاتے ہوئے تم شوہر کی شرمندہ نہ رہو بلکہ شوہر تمہارا شرمندہ رہے. یہ کون سا وقار ہے, یہ کون سا سلیقہ ہے, اس کا ڈھونڈنا, اس کا سمجھنا, اس پر چلنا ہم سب پر فریضہ ہے, اور ہم سب کا فریضہ ہے کہ ان راہوں کو اختیار کر کر انسان انسان بن سکے. تیسرا مرحلہ بچوں کا, اللہ رکھے بہت سو کو خدا نے دولت دی ہے, ان کی دولتوں میں اضافہ ہوتا رہے, لیکن دولت بٹوریے نہیں, بٹورنے کا نام دولت نہیں ہے, حلال کمانے کا نام دولت ہے. حلال کمانے والا آسان کام نہیں کرتا, بلکہ حدیث میں ہے کہ رزق کے 70 جز ہیں, سب سے افضل جز حلال کمانا ہے. حلال کمانا یعنی کسی سے لوٹنے کا نہیں ہے, لٹا دینے کا نام ہے. حلال کمانا آسان کام نہیں ہے. فاطمہ زہرا کا تیسرا پہلو اس طرح سے کامیاب رہا جس کو ماں کہتے ہیں. کتنے ہم لوگ ہیں ابھی 2 سال 3 سال کا بچہ ہوا, کس کے حوالے ہو گیا ابھی وہ بچہ, دیکھیے کے حوالے ہو گیا, یا پیدا ہوتے ہی آیا کے حوالے ہو گیا. جیسا جس گھر میں گیا ویسے ہی سیکھے گا, اس سے اٹکن نہیں. لیکن فاطمہ زہرا نے بتایا میں مالک کائنات ہوں. سلمان کہتے کہ میں نے ایک دن دیکھا شہزادی چکی پیستے پیستے آرام کر رہی تھی, مگر چکی خود بخود چل رہی تھی اور جھولا خود بخود چل رہا تھا. میں تعجب سے سرکار سے پوچھا, پتا رسول اللہ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو اس وقت ملائک آئے ہوئے ہیں جو چکی کو پیس رہے ہیں اور جھولے کو جھلا رہے ہیں. شہزادی اگر آپ کے پاس اتنا پاور ہے کہ ملائک بلا سکتی ہیں تو ہر وقت ملک کو بلا لیجئے. شہزادی کہیں گے ہر وقت بلا لوں گی تو ایک غریب کے لیے نمونہ کیسے بنوں گی, توجہ کا طالب ہوں, ایک یتیم کے لیے ایک بیکس کے لیے نمونہ کیسے بنوں گی. مجھے نمونہ بننا ضروری ہے, مثال بننا ضروری ہے, مینٹور بننا ضروری ہے. ماں کی خدمت بچوں کے لیے اس طرح سے کی, مجھے کہنے دیجئے. جب ہمارے یہاں بچے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, انوسینٹ, معصوم, ابھی پیدا ہوا معصوم بچہ ہے, 1 سال کا معصوم, 2 سال کا معصوم, 3 سال کا معصوم, 4 سال کا معصوم, 5 سال کے بعد ذرا سا جھجک جاتے ہیں کہ اب معصوم کہیں بھی یا نہ کہیں, اس کی عصمت کو کس نے چھین لیا, اس کی عصمت کو, اس کی پیوریٹی کو کس نے چھین لیا. تو معلوم ہے ماحول نے اس کی پیوریٹی کو چھین لیا. سب سے پہلے چھیننے والا پیرنٹس ہیں. بچہ ٹیلی فون بج رہا ہے, جیسے ہی ٹیلی فون اٹھایا باپ اب سمجھ رہے ہیں کہ اسمارٹ ہیں, بہت ہی چالو ہو گئے ہیں, بہت ہی چالاک ہو گئے ہیں. یہ چالاکی نہیں ہے, یہ بدبختی ہے. اس معصوم کو جس کے پاس جھوٹ بولنا نہیں آتا ہم نے جھوٹ سکھا دیا. اسی لیے لازمی ہے کہ عملی میدان میں ہم لوگ ایسے کام نہ کریں. شہزادی کونین نے دونوں بچوں کو, توجہ, آدم کبھی ذات پروردگار نے کہا آدم یہ چیلنج ہے بچوں کو دے رہا ہوں, معصوم واپس دے دو. نو تم کو بچوں کو دے رہا ہوں, تم معصوم بچوں کو حوالے کر دو. ابراہیم بچوں کو دے رہا ہوں, ابراہیم حوالے کر دو. موسیٰ تم حوالے کر دو, عیسیٰ تم حوالے کر دو. اس چیلنج کو پورے نبیوں نے پیچھے ہٹ کر کہا ہم یہ چیلنج پورا نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ زہرا آگے بڑھی, اے پروردگار اس چیلنج کو میں لوں گی, گود میں معصوم لوں گی, معصوم دوں گی. دنیا کے سامنے عصمت مطلقہ نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. یہ حسن و حسین کی زندگی ایسی عصمت والی ہے کہ ان کی عصمت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. عزیزان گرامی, میں آپ سے یہاں سے نکلتے ہوئے ایک ہی گزارش کروں گا, سب سے پہلے دین کو منبع سے لیجئے, دوسرا دین کو جتنا سمجھ رہے ہیں اتنا عمل کرنے کی کوشش کیجئے. بغیر عمل کے ہماری یہ باتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. ذات پروردگار نے آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطینا کالکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مفسرین برادران اہل سنت کی تفسیریں اٹھائیے, برادر ہمارے شیعوں کی تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیے, اس میں انا اعطینا کالکوثر کی تفسیر میں کہتے ہیں خیر کثیر, یعنی کثرت سے خیر, اس کا جو خلاصہ ہے فاطمہ زہرا. اے رسول, تم کو ہم نے فاطمہ دیا ہے, اب فاطمہ دیا ہے, پورے قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے, کہیں نماز پڑھو نہیں ہے, یہاں پہ کہا صلوا. اب ذرا چونکہ اللہ نے یہ بڑی خیر کثیر دی ہے, اب تم اس کے لیے شکرانے میں دو رکعت ادا کرو اور اس کی عبادت کو ذات پروردگار کی. اور ان شانئک هو الابتر, جو اس بی بی کی شان میں گستاخی کرے گا. یہ رسول اللہ جب چلتے تھے کہتے تھے ابتر, ابتر عربی میں کہتے ہیں جس کا کوئی نرینہ یعنی بیٹا نہ ہو اس کو کہتے ہیں ابتر. رسول اللہ جاتے تھے تو کہتے تھے ابتر ابتر ابتر. رسول اللہ کو ذات پروردگار نے تسلی دی, گھبرانا نہیں, سب کی نسلیں بیٹوں کے ذریعے سے جاتی ہیں, تیری نسل بیٹی کے ذریعے سے جائے گی. عزیزان گرامی, بہت ہی خوشی بھی آپ تمام سے ملاقات کر کے. ایک ہی جملہ اور اس کے بعد اختتام پر, حیات فاطمہ مکمل نمونہ ہے, ایک ایک لمحہ, خواہ وہ گھر کی بات ہو یا باہر کی بات ہو. جیسے کہ بتایا گیا تسبیح فاطمہ زہرا سے کہیں یہ نہ سمجھے یا فاطمہ کہنا ہے, بلکہ تسبیح کہاں سے آئی, رسول اللہ کے پاس شہزادی گئیں, بابا آپ نے میری شادی کر دی ہے, اب بتائیے علی کا فرض کیا ہے, میرا فرض کیا ہے. رسول اللہ نے کہا یا فاطمہ, گھر کے اندر تم, گھر کے باہر علی. دوسری مرتبہ جاتی, بابا بہت کام ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ایک کام کرنے والی ہو جائے تو بہت اچھا ہے. رسول اللہ نے فرمایا بیٹی, تم کو ایسی چیز دے رہا ہوں جس کے بعد کوئی ہیلپر کی ضرورت نہیں پڑے گی. مگر فرض کیجئے کہ آج کے زمانے میں آپ کی بیٹی آئے بولے بابا بہت کام ہو گیا ہے, تو آپ کہیں گے ذرا سا جاؤ بھائی ایک واشنگ مشین ڈال دو. جی سب سے زیادہ کام ہی تو ہوتا نا بھی. رسول اللہ کو چاہیے تھا کوئی ایسا ہیلپر دیتے, لیکن رسول اللہ نے کہنا فاطمہ زہرا تمہیں ایک ایسی چیز دے رہا ہوں جس کے پاس کوئی ہیلپر کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے بعد تسبیح تعلیم فرمائی, ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. جتنی رکعت نماز پڑھو گے اس کو اگر 2 سے ضرب دو گے اتنا ثواب ہوگا. 2 رکعت نماز کے بعد پڑھو تو 4000 رکعت نماز کا ثواب ہے. ظہر کی 4 رکعت نماز کے بعد پڑھو گے تو 8000 رکعت نماز کا ثواب ہوگا. کیا معنی ثواب ہے؟ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا کام, جو سب سے بڑا بدبخت جو حالت ہے انسان کی, وہ انسان کا اپنا وجود ہے, میں, میرا وطن, میرا, میں میرا مال, اس کو ختم کرنے کے لیے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے اللہ اکبر ہے. میں کچھ نہیں ہوں, ذات پروردگار اکبر ہے. اس کے بعد تعریف اگر ہو سکتی ہے تو یہ تعریف میں بھی جو بیان کر رہا ہوں, مولا کائنات نے فرمایا ہے یہ جو شہرت زبان سے لوگوں کی جاری کر رہے ہو یہ میں نہیں ہوں, یہ تو جاری کر رہا ہے. اگر کوئی خطیب یہ سمجھ جائے کہ کوئی واہوا کر رہا ہے, کوئی سمجھ رہا ہے, تو یہ اس کی عطا نہیں ہے, ذات پروردگار کی عطا ہے. یہ توحید کا وہ رخ ہے جس کو ہم سمجھنا چاہیے. اور تیسرے مرحلے میں سبحان اللہ کسی کی نہیں, تسبیح و گلوری بھی تو اللہ. اس کے بعد جب اٹھیے تو آپ میں وہ ہلکا پن, وہ آسانی, وہ نفس میں اطمینان ملے گا جس میں دنیا کیا لے رہی نہیں ہے بلکہ میں کیا دنیا کو دے رہا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ حجت الاسلام مولانا سید ذکی باقری صاحب جو ابھی خطاب فرما رہے تھے.
حضرات آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اب میں بے حد ادب اور احترام کے ساتھ آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی عزت مآب عالی جناب سید صدیق رضی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع پر اپنے خیالات پیش کریں. سید صدیق رضی صاحب.
صدر محترم جناب سندیپ صاحب, حیدر کمال صاحب, حسنانا ٹرسٹ کے بہت ہی فعال سرپرست زیدی صاحب, خواتین و حضرات, سب سے پہلے تو میں حسنارہ ٹرسٹ کے منتظمین کو، بالخصوص زیدی صاحب کو اور حیدر کمال صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ مجھ ناچیز کو وقتاً فوقتاً یاد کرتے رہتے ہیں، اور اس سعادت سے مجھے روشناس کراتے ہیں جو ہمیں زندگی میں بہت کم ملا کرتی. سید عالم جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ سے منسوب کی گئی کوئی محفل یا مجلس یا کوئی انعقاد اپنے میں خود بہت اہم ہے، اور یہ انعقاد اس موقع پر ہو رہا ہو جس کے آس پاس ساری دنیا میں خواتین کے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہو، بحث ہو رہی ہو، کہیں تشویش کا اظہار ہو رہا ہو، کہیں تشکر کا اظہار ہو رہا ہو. آپ کو معلوم ہے خاص طور پر خواتین کو کہ ابھی 8 مارچ سے کو ساری دنیا میں یونائٹڈ نیشنز کے فیصلے کے تحت جو 1975 میں ہوا تھا، خواتین کے مسائل، ان کے حقوق، ان کے حقوق کا دیا جانا اور ان کے حقوق کا سلب کیا جانا، اس پر بحث مباحثے چل رہے ہیں. اور ابھی بھی آج جو ہے وہ آخری دن ہے اس ہفتے کا جو ساری دنیا میں ڈکلیئر کیا گیا ہے. 1975 میں یونائٹڈ نیشنز نے یہ طے کیا کہ ہم ایک تاریخ مقرر کرتے ہیں ملکوں کی سہولت کے لحاظ سے، جب سال بھر میں ایک بار وہ دنیا کے خواتین کے مسائل کو اپنے اپنے ملک کے سیاق و سباق میں اس پر گفتگو کریں، تجاویز پیش کریں، اور پھر دھیرے دھیرے یہ ایک پورے ہفتے کے لیے جس میں ثقافت، کلچر، ادب، لٹریچر، لٹریسی اور جملہ جو مسائل ہیں سماج کے اور سوسائٹی کے اور معاشرے پر، ان پر بات چیت ہوتی رہے، اور ایسا ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم اور اس سے پہلے پہلی جنگ عظیم ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ میں خواتین کی طرف سے جیسے ریزسٹنس موومنٹ تو پوری طرح سے نہیں کہیں گے، لیکن اس کے خلاف آواز اٹھانے کا جو کام کیا اور جس سے بہت سے ممالک میں پر اثر پڑا، ان کے تصورات، ان کے خیالات پر اثر پڑا، تو سب سے پہلا مرکز جو جنگ کے خلاف کھڑا ہوا، جو سب سے پہلا محاذ جنگ کے خلاف بنایا گیا، وہ خواتین کا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے کئی صدیوں میں بہت سے ریزسٹنس موومنٹ آئے، خاص طور پر لیبر موومنٹ، جس میں روس، فرانس اور کئی ممالک اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ حقوق جو اس طرح کے ملے، حالانکہ پوری طرح سے ان ممالک میں بھی نہیں جو آج اس بات کا بہت زور شور سے اعلان کرتے ہیں کہ یہ اس کی ابتدا ہمارے یہاں سے ہوئی، لیکن بہت سے معاملات میں عورتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ مکمل طور سے جسے مساواتی مزاج یا مساواتی سماج کہتے ہیں، وہ ابھی بھی نہیں بن سکا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ اس کے لیے کاوشیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سماج میں دو حصوں میں انسان بٹا ہوا ہے، ایک عورت کی صورت میں اور ایک مرد کی صورت میں. اور یہ مان کے چلا جاتا ہے کہ جب 1975 میں یونائٹڈ نیشنز یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں ایک دن منانا چاہیے اپنے 365 دنوں میں جو مخصوص طور پر عورتوں کے مسائل سے منسوب کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسائل ابھی باقی ہیں. انسان کے مرد ہونے کے مسائل دوسرے ہیں اور انسان کے عورت ہونے کے مسائل دوسرے ہیں. اور جو میں انسان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو مخلوق الہیہ میں انسان کا درجہ اگر کسی نے عورتوں کو دیا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. جس نے سب سے پہلے یہ تصور پیش کیا کہ خواہ عورت ہو یا مرد اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں. جبکہ اور اقوام اور مذاہب اس سے پہلے, ان کا میں نام لے کے تذکرہ نہیں کرنا چاہوں گا, دانشوروں کا مجمع خصوصی مجمع ہے, وہ جانتے ہیں کہ عورت کے بارے میں کس کس طرح کے تصورات بلند کیے گئے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, تبدیلی آئی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب جب انسان نے اپنے دوسرے صنف کو موقع دیا ہے تو اس نے اپنا لوہا منوایا ہے. چاہے وہ آج کے ماڈرن زمانے کی آپ ان تمام, چاہے وہ وزیر ہوں, چاہے وہ صدر ہوں, یا ملک کے کسی اور اہم عہدوں پر فائز ہوں, چاہے وہ تعلیم کے معاملے میں ہوں, چاہے وہ تعلیم میں مخصوص تعلیم ڈاکٹری کی ہو, انجینئرنگ کی ہو, پائلٹ کی ہو, ہوا میں جانے کی ہو, اسپیس میں جانے کی ہو, آسمان میں پہنچنے کی ہو, آسمان کو چھونے کی ہو, چاند میں پہنچنے کی ہو, عورت بالمقابل مرد کے کہیں بھی پیچھے نظر نہیں آتی. تو یہ تبدیلی کی ابتدا کئی صدیوں کے ایک زبردست مطالبے کے بعد یہ ہوئی کہ انسان نے سمجھا, جیسے اپنے ملک میں ہے کہ بھئی اپنے یہاں اگر آپ دیکھیں تو 50% خواتین ہیں, لیکن اب اس 50% کا ہیومن ریسورس جو ہے, جیسے ہیومن ریسورس منسٹری جو ہے اس سے ڈیل کرتی ہے, ہم کس حد تک اس کو پا رہے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے, اور اس موقع پر اس پر زیادہ میں کوئی روشنی نہیں ڈالنا چاہوں گا. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پچھلی 19 اور 20 کی جو صدی ہے وہ عورتوں کے حصولیابی کے لحاظ سے بہت بڑی صدی مانی جاتی ہے, جس میں مختلف جو ہمارے زندگی کے میدان ہیں ان میں عورتوں نے اپنا بہت اچھا پرفارمنس کیا ہے, جس کا میں تذکرہ ابھی آپ کے سامنے کر چکا ہوں. لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جنگ ہو یا امن ہو, جنگ ہو, قدرتی آفات ہوں, دنگے اور فساد ہوں, فرقہ وارانہ فسادات ہوں یا وہ مذہبی فسادات ہوں, کوئی بھی سماج میں ہنگامہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خاتون جو ہے اس سے متاثر ہوتی ہے, سب سے زیادہ عورت اس سے متاثر ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں. اس لیے جب ہم عورتوں کے مسائل کے اوپر ایک توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور معصوم عالم کو ہم نے ایک سہارا بنایا ہے ان تک پہنچنے کے لیے, تو یقینی طور پر ہمیں اس پر توجہ دینی ہوگی کہ جنگ اور امن میں کون بہتر ہے عورتوں کے لیے. اور اسی لیے عورت, مرد جنگ چاہتا ہے لیکن عورت جنگ کی مخالفت کرتی ہے, اور اس کو اس کا جو ریزسٹنس ہے وہ ہمیشہ نفس امن کے خلاف ہے, سماج میں اس طرح کا جو رد و بدل ہوتا ہے اس کے خلاف ہے, لیکن ہم اس کو اس کی طرف پوری طرح سے توجہ نہیں دیتے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امن کا زمانہ ہو یا امان کا زمانہ ہو, امن کے زمانے کو شاید ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب لڑائی نہ ہو تو وہی امن ہے, لیکن عورت کے لیے ہمارے اور آپ کا جو ایک سادھارن امن ہے وہ غیر امنی کا اور نقص امن کا اندیشہ بھی پیدا ہو جاتا. آج کے جو حالات ہیں اس کو میں روشنی ڈالنا چاہوں گا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے کن صعوبتوں کا, کن لعنتوں کا, کن پریشانیوں کا ہماری خواتین کا مقابلہ, اور یہ صرف ایک ہندوستان سے تعلق رکھنے والی بات نہیں ہے, دنیا کے سیاق و سباق میں آپ دیکھیں تو کہیں کم کہیں زیادہ. وہ ممالک جو عورتوں کے حقوق کی ترجمانی کرنے کی بات کرتے ہیں اس میں بھی ابھی برابر کے وہ درجات نہیں مل پائے جو شاید ہمارے ملک میں آزادی کے بعد عورتوں کو دے دیے گئے. میں کوئی اس طرح کا تقابل نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں زیادہ اچھا ہے, مسائل تو مسائل ہیں. جب ہم خاتون جنت کا نام لے کر عورتوں کے مسائل پر توجہ دے رہے ہیں تو یہ ایک بین الاقوامی معاملہ بن جاتا ہے, یہ صرف ایک مذہب اور ایک ملک اور ایک فرقے اور ایک خطے سے تعلق نہیں رکھتا, کیونکہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کی زندگی ایک ایسی پاک اور مطہر زندگی ہے جو ساری دنیا کی خواتین کے لیے ایک مظہر بن سکتی ہے ان کی زندگی میں پسماندگی سے اٹھ کر ایک نئے سماج میں جڑنے کی. جو ریلیونس ہے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا وہ آج بھی اسی طرح بنا ہوا ہے, کیونکہ آپ جناب فاطمہ کی زندگی کی طرف توجہ فرمائیے. آن حضرت, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں جس ماحول میں عورت کا کوئی درجہ ہی نہ ہو, یعنی یہ کہ کچھ قبائل ایسے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دو. اس ماحول میں آپ بیٹی کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کانٹیکس دیکھیے, آج کے کانٹیکس میں دیکھیے اور 1400 سال پہلے کے کانٹیکس میں دیکھیے, کیا آج ابھی وہ اثرات ہم نے لے لیے ہیں مکمل طور پر؟ میں دوسروں کی بات نہیں کرتا ہوں, اپنوں کی بات کرتا ہوں. ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے سب سے پہلے باپ یا ماں کی وراثت یا جائیداد میں حق جو دیا ہے وہ لڑکیوں کو دیا ہے سب سے پہلے. مجھے یاد آتا ہے میں اس وقت وزیر تھا اور نرسنگ راؤ صاحب جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے. ایک کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی اور ہماری ایک ساتھ کی کولیگ تھی, انہوں نے کچھ اس طرح کا اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جانتے نہیں, آپ نے پڑھا نہیں مسلم لا, آپ نے نہیں پڑھا. اس لیے کہ مسلم لا میں دنیا کے اندر جو سب سے پہلا پرسنل لا ہے وہ مسلم لا ہے جس میں حق دیے. لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ شاید ہم میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی جائیداد کی وراثت میں وہ حصہ جو قرآن نے اور جو ہماری شریعت نے فکس کیا ہے لڑکیوں کے لیے, کیا وہ دے دیتے ہیں؟ ہم ان سے آگے نہیں ہو سکتے جو ہمارے بڑے بھائی ہیں جو اس ملک میں اکثریت میں ہیں, لیکن ہم کیا ان سے پیچھے ہیں یا نہیں, اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا. میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جواہر لال نہرو جب پرائم منسٹر تھے تو ہندو کوڈ بل آیا. اس ہندو کوڈ بل میں یہ خاص بات اظہار کی گئی جو بعد میں قانون بن گیا کہ 50% جو جائیداد کا ورثے کا حصہ ہے وہ لڑکیوں کو جائے گا. لیکن میں اپنے ہندو بھائیوں سے جو یہاں پر موجود ہیں اگر تم ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے صدق کے دل سے کہیے کہ کتنے لوگ ہیں جو 50% کا حصہ اپنی لڑکیوں کے لیے دے دیتے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں بھائی تو ہم ان کو استری دھن دے دیا. ہم نے تو استری دھن سے اور جائیداد میں حصے سے بڑا فرق ہے. تو اس طرح کا استحصال ہمارے سماج میں بھی ہو رہا ہے, لیکن اسلام نے ان تمام نزاکتوں کو اپنے سامنے رکھا اور اس کا سب سے بڑا ریپوٹیشن جو ہے وہ جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ کا ہے. اور دو چیزیں جو آج اس کا میں نے ابھی شروع میں کہا کہ ریلیونس کیا بنتا ہے, وہ یہ کہ علم سے پوری دلچسپی. جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ جو ہمارے نبی کی بیٹی ہیں, رسول کی بیٹی ہیں, علی کی زوجہ ہیں, حسنین کی والدہ ہیں, زینب کی والدہ ہیں, جو فاتح کربلا بھی ہے, جو کا فاتح کوفہ و شام بھی ہے, اس کی سب سے بڑی کوالٹی جو مجھ کو دیکھنے کو ملتی ہے, شاید آپ بھی اس سے پوری طرح سے متفق ہو, کہ علم سے پوری دلچسپی اور علم کی گہرائیوں سے پوری عمیق گہرائیوں سے پوری دلچسپی. یعنی وہ مسائل جو علمی مسائل ہوتے تھے اور دین اسلام سے تعلق رکھتے تھے وہ لمحوں میں اس کو حل کر دیا کرتی تھی. شاید اس پہلو پر ہم کم توجہ دیتے ہیں. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ علی سب سے علم کا دروازہ تھی یقینی طور پر, آپ ہی نے تو کہا تھا کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں, لیکن ان کی زوجہ اور اس تربیت کا اس علم کا اثر اتنا زیادہ. دیکھیے انسان صرف اپنی شخصیت سے پہچانا جائے اور جب تک وہ رہے یا اس کے کچھ دنوں بعد اس کے اثرات زمانے پر پڑیں, لیکن اپنے خاندان پر اس کے کیسے اثرات پڑے ہیں یہ سب سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اپنے معاشرے پر اس کے اثرات کیسے پڑے. تو اب کربلا کی اگر آپ تھوڑی سی توجہ اپنی اس طرف لے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں زینب کس کی بیٹی ہیں, ام کلثوم کس کی بیٹی ہیں, علی کی بیٹی ہیں, فاطمہ کی بیٹی ہیں, اور وہ بیویاں جو اس گھرانے کی کنیز رہ چکی ہیں. فضہ کون ہے؟ حبش کی شہزادی ہیں اور کنیز زہرا ہیں, اور وہ نظام اس نظام سے نکل کے آئی ہیں کہ کربلا میں یزید کے دربار میں جب وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں زینب کو دیکھنا چاہتا ہوں تو جناب زینب آپ جانتے ہیں کہ اپنے چہرے پر اپنے بال بکھرائے ہوئے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ سامنے سے لوگ ہٹ جائیں اور میں زینب کو دیکھنا. تو ایک حبشی ملک کی رہنے والی کنیز نے کھڑے ہو کر اس طرح للکارا تھا کہ اے حبش کے سپاہیوں, کیا تمہاری حمیت مر چکی ہے کہ تمہارے سامنے تمہیں تمہارے گھر کی تمہارے گھرانے کی ایک خاتون کو کہا گیا تھا کہ فضا کو بھی سامنے سے ہٹا دو. تو اسی وقت آپ جانتے ہیں کہ تلوار نے سوت لی تھی حبشی شاہ. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کی فضیلت آج ہمیں اپنی خواتین کو ہر طرح سے سمجھانی ہو. آج ماڈرن زمانے میں بھی اور پہلے زمانے میں ہم سوچتے ہیں 1400 سال پہلے کیا ہوگا. ارے میں مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ ہیومن رائٹس اور وراثت میں اپنے حق کی لڑائی لڑی جناب فاطمہ زہرا نے. یہ پہلی لڑائی تھی جو اسلام کے پردے میں کسی عدالت میں جا کے لڑی گئی. یعنی یہ جناب زہرا کی جرأت اور علم کا عالم تھا اور اپنے حق کو لینے کی تمنا تھی, حوصلہ تھا, جذبہ تھا. اسی لیے خلیفہ کے دربار میں, اس دربار میں جو عدالت بھی تھی, وہاں آپ تشریف لے گئیں, جس کی تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے نہیں جانا چاہوں گا. تو میں کہنا چاہوں گا کہ آج جس جمہوری نظام میں ہم رہ رہے ہیں, وہ چاہے دنیا کا جمہوری نظام ہو یا دنیا میں کسی اور طرح کا نظام ہو, لیکن ہمارے یہاں جمہوری نظام ہے اور یہاں حق پرستی اور حق گوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق کی حاصل کرنے کی ایک جنگ چل رہی ہے. اور خواتین کو بھی میں سمجھتا ہوں, اور خاص طور پر ہماری خواتین کو اس سلسلے میں آگے بڑھنا ہوگا. اور علم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جسے ہم ہر اندھیرے سے لڑ سکتے ہیں. ہماری وہ مخدرات عصمت و طہارت جو چاہے کربلا میں رہی ہوں, اور چاہے مکے میں رہی ہوں, اور چاہے مدینے میں رہی ہوں, چاہے کوفے سے گزری ہوں, چاہے شام کے دربار میں ٹھہری ہوں, انہوں نے اپنی حق گوئی سے, اپنی خطابت سے, اپنے علم سے ان لوگوں کے سر نگوں کر دیے تھے جو تلوار کے متوالے تھے, خون پی کر سمجھتے تھے کہ وہ ساری دنیا کو جیت لیں گے, لیکن آج ان کا کہیں نام نہیں. میری بہنوں, میری بیٹیوں, میں سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ علم کا دامن اور اسی کے ساتھ ساتھ قانون شریعت کے مطابق اپنے حقوق کی لڑائی کو ہمیشہ جاری رکھنا. میں سمجھتا ہوں حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے سلسلے میں سب سے بڑی عقیدت مندی کا اظہار یہی ہوگا. میں ان الفاظ کے ساتھ آج جو انٹرنیشنل جو ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے, اور یہ ہمارا ایک جلسہ جو ہے ایک نمائندہ جلسہ ہے, اس کے تمام سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو تھوڑا سا وقت دیا اور میرے دل کے جو جذبات تھے انہیں سننے کی مہربانی فرمائی. خدا حافظ.
بہت بہت شکریہ محترم سید سپتی رضی صاحب, خیلاس صاحب نے نواز رہے تھے. اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا, اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا, کتنے سجدوں کا صلا ہے فاطمہ, کتنے سجدوں کا صلا ہے فاطمہ. خوشی اس بات کی ہے کہ الیکٹرانکس میڈیا کے جو حضرات ہیں انہوں نے صرف یہ نہیں کہ اپنے نمائندے کو بھیج دیا, بلکہ تمام اس کے سربراہ موجود ہیں. ہم کبیر صاحب چیئرمین, اس کے سرپرست چیئرمین منصف چینل کے, اور ہمارے ڈائریکٹر سین گپتا صاحب دوردرشن کے, یعنی وہ شخصیتیں خود موجود ہیں. ہمارے ون چینل کے سراج صاحب یہ خود موجود ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. ہم تمام ان حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. حسنارا ٹرسٹ کی کوشش رہتی ہے, انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں, یہ حسنارا ٹرسٹ کا پہلا پروگرام نہیں ہے, انڈیا انٹرنیشنل سینٹر کے کئی آڈیٹوریمز ہیں جس میں وقتاً وقتاً ہمارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں. لیکن یہ بلڈنگ جو ہے بالکل نہیں ہے, اور یہ ابھی کچھ ہی دن پہلے بلڈنگ تیار ہوئی ہے. اس بلڈنگ میں پہلا پروگرام ہے. دعا کریں کہ یہ سلسلہ یہاں پر بھی جاری رہے, اور یہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ بلڈنگ پاک ہو گئی. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ تمام ایسے آڈیٹوریم میں جب اتنا اچھا ذکر ہوگا تو یقیناً وہ جگہ پاک ہو جائے گی, اور اسی طرح پورا معاشرہ پاک ہوگا, پورا معاشرہ اچھا ہوگا. یہی کوشش حسنارا ٹرسٹ کی رہتی ہے. اس شعر کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں آپ تمام حضرات سے کہ آؤ آسماں والو بھر کے جھولیاں لے لو, آؤ آسماں والو بھر کے جھولیاں لے لو, سیدہ کی چوکھٹ سے مختصر نہیں ملتا, سیدہ کی چوکھٹ سے مختصر نہیں ملتا. بہت بہت شکریہ.